اسلام ہو جائے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, قرآنی سورتوں کا تعارف, اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, مرحبا کہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا علم عطا فرمائے, نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے, آمین. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے, 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی. سبحان اللہ. جیسے ہی جمعرات کا دن آئے اسی طرح شب یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ, یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں فضائل زیادہ ہیں, ثواب بھی زیادہ ہیں الحمدللہ. تو بطور خاص ان گھڑیوں میں, ان ایام میں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو اپنی عادت بنانی چاہیے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ناظرین اکرام, اس پروگرام میں کسی ایک صورت اور اس کا کچھ پس منظر اور اس کے کچھ مضامین پر گفتگو ہوتی ہے. قرآن پاک کی صورتوں کا تسلسل سے تعارف وہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم 17ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں اور 17ویں پارے کی آج دوسری سورہ مبارک یعنی سورۃ الحج, اس کے انشاءاللہ کچھ پس منظر اور تعارف آج سننے کی سعی کریں گے. کسی بھی سورت کا جب تعارف پیش کیا جاتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں تو سب سے بیسک چیز اس کا مقام نزول, یعنی وہ سورہ مبارکہ مکی ہے یا مدنی ہے. مکی وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت سے قبل کا عرصہ ہے اس میں جو نازل ہوئے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں, اور ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. بہت سی ایسی صورتیں کہ جو متعین طور پر مکی ہیں یا مدنی ہیں, اور کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں بعض آیات کے حوالے سے کہ یہ مدنی ہیں, پوری صورت مکی ہے, زیادہ حصہ مکی ہے. سبحان اللہ, کس طرح صحابہ کرام نے ان باتوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر سمجھ کر کیسے امت تک آگے یہ چیزیں پہنچائی ہیں, اس سے قرآن پاک کی حفاظت, قرآن پاک سے صحابہ کا لگاؤ, اس کا اندازہ ان باتوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. سورۃ الحج کے حوالے سے مفسرین کا اختلاف ہے. بعض اس سے کچھ اقوال اس سورہ مبارکہ کے مکی کے حوالے سے اور کچھ مدنی کے حوالے سے, اور بعد نے اس میں متعین طور پر کچھ آیات بیان کی کہ یہ آیات مدنی ہیں, اوور آل سورہ مبارکہ یہ مکی ہے. سورہ حج کے یعنی یہ مختلف اس بارے میں اقوال ہیں کہ زیادہ تر اس کا حصہ وہ مکی ہے اور کچھ آیات مبارکہ وہ مدنی ہے. یاد رکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحج اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حج کے حوالے سے اعلان عام ہے, اعلان عام فرمایا گیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی اور یہ اللہ پاک کا آپ کو فرمان تھا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ تین من کل فج عمیق. فرمایا آپ لوگوں کو حج کرنے کا اعلان کریں, لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر قسم کے دبلے پتلے اونٹوں پر دور و دراز کے ہر راستے سے آئیں گے. یہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام, سبحان اللہ, آپ کی آواز یہ پھیلی, آپ کی آواز یہ بڑھی, اور تفاسیر میں موجود گئے کہ جس نے بھی لبیک کہا ان کے کلمات پر, اور یہاں تک کہ جو ابھی تک دنیا میں ہی نہیں آئے انہوں نے عالم ارواح کے طور پر بھی ان کی ارواح نے لبیک کی صدا لگائی، اللہ اپنے گھر کی حاضری انہیں ضرور شرف عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز گویا کہ کونے کونے میں پہنچی، جو دنیا میں ابھی نہیں بھی آئے ان کے روحوں نے یہ آواز اور ان کلمات کو سنا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں کو حج کا اعلان کریں، بتا دیں۔ اور وہ لوگ کیسے آئیں گے؟ یَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور چاہے انہیں کوئی دبلے پتلے یعنی کوئی سی بھی ایسی سواریاں وہ میسر آئیں گی تو وہ اس پر آئیں گے، دور دراز سے بھی سفر کر کے وہ اس گھر تک لوگ پہنچیں گے اور اس کا حج ادا کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا ناظرین کرام، اس زمانے سے لے کر آج تک یہ دیکھیں، یعنی حج ہمیشہ یہ بیت اللہ کا ہی ہوا ہے، مسجد حرام، خانہ کعبہ، حج اسی کا ہوا۔ قبلہ اگرچہ مسجد اقصا، بیت المقدس، وہ بھی قبلہ رہا، لیکن بیت المقدس کا کبھی حج نہیں ہوا، حج ہمیشہ اسی خانہ کعبہ کا حج ہوا ہے۔ اور یہی کچھ وجوہات ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ہمارا بھی قبلہ یہ کعبہ معظمہ کو بنا دیا جائے، اس کی وجہ جو علماء کرام نے بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پھر جب تعمیریں مختلف ادوار میں ہوتی رہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود پھر کعبہ شریف کو تعمیر کیا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا جو قبلہ رہا ہے وہ کعبہ معظمہ رہا ہے، اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہی کعبہ معظمہ جس کو فرشتوں نے تعمیر کیا، آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر آگے انبیاء کرام نے مختلف ادوار کے اندر یہ تعمیر کا سلسلہ ہوتا گیا، اور سب سے مشہور اور معروف وہ تعمیر جو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس تعمیر کا باقاعدہ ذکر ہوا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سورۃ الحج، اس میں حج کا حکم، حج کی ادائیگی کے حوالے سے، حج کی طرف آنے کے حوالے سے یہ بیان ہوا، لیکن فرضیت جو تھی وہ اس سورہ مبارکہ کے بعد جو فرضیت باقاعدہ نازل ہوئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے باقاعدہ جو صحابہ کرام علیہ مردوان کو فرمایا، اور پھر اگلے سال جو حجۃ الوداع خود آپ نے کیا، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 ہجری کا جو حج مبارک جسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہی، حیات طیبہ کا وہی ایک حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے، وہ جو ایک حج کیا تو اسی کے بعد اگلا جو آنے والا ربیع الاول تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک ہی حج ادا فرمایا۔ وہ جو آیات مبارکہ جو سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران جس میں باقاعدہ اس کی فرضیت کو اور حج عمرے کرنے کے حوالے سے، ان کو مکمل کرنے کے حوالے سے، پھر دیگر بھی کئی اس میں احکامات وہ نازل ہوئے، تو ان میں بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے جس کو اس کی طرف پہنچنے کی طاقت ہے، یہ لوگوں پر فرضیت اس کی بیان کی۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کی سعی کے حوالے سے وہ بھی اس میں بیان ہوا، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ آل عمران میں بھی حج کے جو تفصیلی احکامات بیان ہوئے وہ ان صورتوں میں ہوئے ہیں۔ اور یہ سورۃ الحج جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان عام کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس کو بھی سورۃ الحج کہا گیا۔ سورۃ الحج میں بیان کیا جاتا ہے کہ 2 سجدے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، احناف کے نزدیک سورۃ الحج میں 1 سجدہ ہے، 2 سجدے نہیں۔ اس کی جو آخری آیات میں آخری رکوع کے اندر جو سجدہ آ رہا ہے اس سے احناف کے نزدیک نماز کا ہی سجدہ ہے، کہ جہاں پر رکوع اور سجدے کا حکم دیا گیا تو وہ نماز کا سجدہ ہے، احناف کے نزدیک وہ سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس کو شمار کریں گے تو قرآن مجید میں کل ٹوٹل سجدہ تلاوت جو بن جائیں گے وہ 15 ہیں، حالانکہ قرآن میں 14 سجدہ تلاوت ہیں۔ تو یہ سجدہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، البتہ شوافی کے نزدیک یہ سجدہ واجب ہے۔ احناف کے نزدیک سورہ حج کے آخری رکوع والا جو سجدہ تلاوت ہے وہ نہیں ہے، ایک ہی سجدہ اس میں، وہ سجدہ تلاوت وہ ایک ہی سجدہ ہے جو حج کے اندر شروع کے رکوع میں موجود ہے۔ سورۃ الحج کے اندر ابتدائی طور پر جو کلام فرما گیا وہ قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں کو بیان ہوا، قیامت کی ہولناکیاں، مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو دلیل کے طور پر چیزیں بیان ہوئیں اس میں یہ ہے کہ جب اللہ پاک ایک پانی کے نطفے سے زندہ انسان پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ پاک بنجر زمین پر پانی برسا کر اور اس سے سبزہ اگانے پر قادر ہے، اسی طریقے سے رب تبارک و تعالی مخلوق کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ قیامت اور اس کی ہولناکیاں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی بیان کر دیا گیا کہ مرنا تو یہ نہیں کہ ختم ہو گئے، کہ جسم بھی گیا، روح بھی گئی، سب کچھ فنا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اٹھایا نہیں جائے گا، نہیں، بلکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن موت کے بعد اٹھایا جانا۔ مرنے کا انکار تو غیر مسلم بھی نہیں کرتے، مسلمان اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا جو وقت مقرر ہے اس سے ایک منٹ بھی اوپر نہیں، ایک منٹ بھی نیچے نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، مرنا ہے تو مرنے کے بعد یہ نہیں فنا عارف ختم ہوگی، نہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر اور برزخی معاملات، اور پھر ہمیں اٹھایا بھی جائے گا۔ یہ تو غیر مسلموں کے اعتراضات تھے کہ جب ایک بندہ مر گیا تو کیسے اٹھایا جائے گا۔ مسلمان کا نظریہ وہ یہ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، یہ سارے ایمان ہیں ہمارے، اور انہی میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، رب بیان فرما رہا ہے، رب کے رسول بیان فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتابیں بیان فرما رہی کہ یہ حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے مسلمان جس نظریے کے ساتھ موت کو سمجھتا ہے وہ یہی نظریہ ہے کہ موت بھی ہونی ہے، اپنے وقت پر ہونی ہے، اور مرنے کے بعد یہ دیگر مراحل ہوں گے اور یہ بھی برحق ہیں۔ اللہ پاک کے ارشاد فرماتا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملہا وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ ارشاد فرماؤ، جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پی بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یعنی اس وقت کی کیفیت کو یہ بیان کر دیا کہ ماں جس کو اپنے بچے سے عموماً اتنا پیار ہوتا ہے وہ بچے کو نہیں بھولتی، مگر فرمایا کہ جب اس دن وہ اسے دیکھے گی، یعنی اس قیامت کے دن کو اور یہ قیامت کو دیکھے گی، تو اب کیفیت یہ ہوگی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی بھول جائے گی، اور اس طرح لوگوں کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے نشے والے کی کیفیت ہوتی، گرنا، اٹھنا، ادھر ادھر سر چکرانا، یہ کیفیت، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ لیکن فرمایا اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہ مردوان اس قدر روئے کہ ساری رات روتے رہے، یہ صحابہ کے انداز ہوتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انہیں تربیت اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے امت کو بخشنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے، عذاب والی قیامت اور اس طرح کی آیات کا جب نزول ہوتا روتے، یہی صحابہ کرام علی مرضوان۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہیں قرآن بھی جنت کی بشارت دیتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کی بشارت دیتے، مگر پھر بھی خوف اور خشیت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ ایسی آیتیں سن کر وہ روتے تھے۔ آج ہماری کیفیت بڑی عجب ہو چکی ہے، ہم ان چیزوں کو بھول گئے گویا کہ قیامت، قیامت کی ہولناکیاں، مرنے اور مرنے کے بعد کیا ہوں، اور کوئی بیان بھی کرے تو یہی کہا جاتا ہے کہ شاید مولانا صاحب بہت ڈراتے ہیں، بہت خوف دلاتے ہیں۔ ارے بھائی آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں بشارتیں بھی ہیں اور کئی چیزوں سے قرآن میں ڈرایا بھی گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے انہیں بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنا کر بھیجا، وہ خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں اور وہ ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ تو اس لیے جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آدمی کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور یہ خوبصورت وصف کہ دل کے اندر خشیت الہی، خوف خدا کا پیدا ہونا، تو یہ انسان کی پوری زندگی کو درست سمت کی طرف لے کر جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارنے پر خود اس کا نفس اور اس کا ذہن وہ اپنے آپ کو اس کا تابع بنا کر، یعنی احکام الہیہ، احکام رسول، اطاعت الہی، اطاعت رسول، اس میں اپنی زندگی کو گزار دے۔ جب یہ دل کے اندر خوف خدا والا یہ وصف پیدا ہو جائے، خشیت الہی والا وصف پیدا ہو، تو صحابہ کرام علیہ مردوان کی یہ خوبصورت ان میں اوصاف تھے، بخشے ہوئے ہیں، بشارتیں ہیں، مگر عذاب کی آیتیں نازل ہوتے تو پھر رویا کرتے تھے، پھر روتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بڑھاپا لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات، وہ صورتیں کہ جن کے اندر آخرت، قیامت کی ہولناکیاں، عذاب کا ذکر ہوتا تو آپ روتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھیں جو جتنا برگزیدہ ہے، نیک ہے، وہ اتنا ہی زیادہ خشیت الہی سے روتا بھی ہے اور خوف زدہ بھی رہتا ہے، غمگین بھی رہتا ہے۔ تو خوف اور رجا، امید، یہ دونوں کی درمیانی کیفیت میں ہمیں بہرحال رہنا چاہیے۔ رحمت پر امید بھی ہے اور ساتھ دل کے اندر خوف بھی ہے، یہ دونوں یکجاں اوصاف مل جائیں تو انشاءاللہ آدمی محروم نہیں رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دوزخ کو بیسک جو بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا ہے، وہ کفار کے لیے، وہ کفار کے لیے، اور اس پر بہت سی آیات مبارکہ ہیں جس میں دوزخیوں کا اس انداز سے تذکرہ کیا گیا، اور اس میں غیر مسلموں کو وہ بیان کیا گیا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا پھر یہ انجام ہوگا۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل یا کوئی بھی مسلمان یا ایمان والا دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ بالکل کہنا غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی ایمان والا دوزخ میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں۔ اسی لیے تو یہ خوف، صحابہ کرام علی مردوان ڈرتے تھے اور خوف رکھتے تھے، روتے تھے، یہی اسلاف کا انداز ہے۔ تو دوزخ سے پناہ مسلمان بھی تو مانگتے ہیں، دعائیں تو مانگتے ہیں، عذاب قبر سے چھٹکارے کی دعا، محفوظ رہنے کی دعا، عذاب نار سے بچنے کی دعا، تو یہ ہم کیا نمازوں کے بعد نہیں مانگتے؟ اور پھر حدیث کے اندر باقاعدہ بیان بھی کیا گیا کہ کچھ اس طرح جائیں گے، پھر اپنی ایک مدت، ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، ایمان پر خاتمہ ہے، ایمان سلامت لے کر دنیا سے کوئی چلا گیا تو وہ اگر اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں گیا بھی، وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوگا۔ بالآخر ایمان والے اور مومنوں کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے، جنت میں جو جائے گا پھر وہاں سے وہ نہیں نکالا جائے گا، لیکن دوزخ کے اندر جو جائیں گے وہ بھی ایک خاص پیریڈ کے لیے۔ اب اس سے کوئی یہ ہرگز اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ خاص ہوگا، تھوڑا سا ہوگا، وقت گزار لیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا، تخفیف دینا، یہ بہت سخت حکم رکھتا ہے۔ دنیا کی آگ وہ کیا کوئی یہ کہے گا 5 منٹ کے لیے میں وہ برداشت کر لوں گا، اپنے ہاتھوں پہ لے لوں، یا آگ کے اندر چلا جائے گا، یا آگ خود جسم کو آگ لگے، تکلیف پہنچے تو برداشت کر لیں گے؟ یہ دنیا کی آگ ہے، آج کی سخت دھوپ کے اندر بھی کوئی آدمی گرمی میں باہر نکلنا اس کے لیے کتنا دشوار عمل ہے۔ اور پھر وہ ملک جو بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، جہاں گرمی زیادہ ہے وہاں نکلنا کتنا دشوار ہے، لیکن پھر وہ دھوپ اور اس کے پلس آگ ہو اور دشوار، لیکن ہم دنیا کی کتنی بھی آگ کا ذکر کریں، جہنم کی آگ سے اس کی کوئی بھی مماثلت نہیں، اس کی کوئی بھی مماثلت، وہ جس قدر شدت والی ہے، سخت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ تو مسلمانوں میں سے بھی بعض وہ جہنم میں جائیں گے، پھر کچھ ہوں گے کہ جن کو اس حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور ان کو نکالا جائے گا، کچھ اپنا وقت پیریڈ پورا کر کے ان کو نکالا جائے گا۔ یہ سب مضامین روایات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے جنت کا اشتیاق ہونا چاہیے اور دوزخ سے اپنے آپ کو ہر وقت آدمی ڈراتا رہے، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ غیر مسلم یعنی دنیا سے جو ایمان ہی نہیں لایا یا جس کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا، دنیا سے کفر پر گیا، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اور یہ کہا کہ جب وہ اندر دوزخ میں اپنے آپ کو گھٹن محسوس کریں گے اور چاہیں گے باہر نکلیں، تو سورہ حج میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی طرف لوٹا دیے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو، اور جو اس کے کنارے کی طرف آئیں گے تو ان کو فرشتے آگے ہتھوڑوں سے ان کو ماریں گے، اسی میں دوبارہ ان کو ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ان کے لیے اور کوئی ایسی گنجائش والی صورت نہیں ہوگی۔ جب مسلمانوں کو یہ دیکھیں گے کہ جو اندر تھے بھی دوزخ میں، وہ وقت پورا کرنے کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا، تو جب یہ ان کو دیکھیں گے نا، تو پھر ان کو حسرت ہوگی، ربما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین، پھر اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے، کیونکہ آج انہیں بتایا جائے گا، آج انہیں دکھایا جائے گا کتنی بڑی ایمان کی شان ہے۔ ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا، اگر دوزخ میں جاتا بھی ہے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، ہمیشہ نہیں رہے گا اس میں، ایمان والے کو اس سے نکال لیا جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کفار اس کو دیکھ کر بھی یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ ناظرین اکرام، راستے یہ دونوں ہیں، جنت کا راستہ اور دوزخ کا راستہ، ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے، وہ اعمال اختیار کرنے، اور ان میں سے سر فہرست ایمان، عقائد کی درستگی، اور پھر اعمال صالح، نیک عمل ہے، اور وہی طریقہ انبیاء کرام کا، وہی طریقہ صحابہ اہل بیت کا، وہی طریقہ اولیاء صالحین کا، اور ہمیں بھی انہی طریقے پر چلنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے پناہ عطا فرمائے، دوزخ سے محفوظ رکھے، اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ جنت ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کچھ مضامین سورۃ الحج کے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سورۃ الحج کے دیگر مضامین پر گفتگو ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہے۔